والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لعدائه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وقرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله وعظم شانه کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفی احمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیث صلات و سلام عرض کرنے کے بعد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت قبلہ پیر صاحب بانی جمعیت تبلیغ الاسلام مرحبا حمد و صلات کے بعد معزز و محترم حاضرین علماء کرام مشائخ عظام عمائدین اہل سنت آج جامع مسجد کی انتظامیہ اور سنی نوجوانوں کی تنظیم سنی جمعیت عوام کے احباب نے استقبالیہ کا اہتمام کیا اور آپ حضرات کو مدعو کیا مجھے بھی حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان تمام منتظمین بالخصوص جناب چودھری طالب حسین صاحب چودھری محمد جہانگیر اختر صاحب ان کے دیگر تمام رفقاء مسجد کی انتظامیہ اور ان کے خطیب محترم محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ نعمت علی صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ میں ان سب حضرات کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی پیاری محفل کا اہتمام کیا علماء اہل سنت سے ملاقات اور ان کی زیارت کا ہمیں موقع دیا اللہ تبارک و تعالی ان کے اہتمام کو اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے محترم حضرات ابھی تقریباً تین ماہ ہو گئے ہیں میں برطانیہ میں حاضر ہوا اور یہاں میری حاضری کا اہتمام اور انتظام یہ تمام حضرت پیر طریقت راہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب نوشاہی قادری دامت برکاتہم القدسیہ بانی ورلڈ اسلامک مشن اور سرپرست اعلیٰ جمعیت تبلیغ الاسلام، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری یہاں حاضری کا انتظام فرمایا اور پھر اپنے زیر انتظام انہوں نے بہت سے اجتماعات تبلیغی دینی منعقد کرائے جن میں میں نے اتل وسا جو کچھ میری استطاعت تھی اس میں میں نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی اور مسائل اور دلائل بیان کیے۔ محترم حضرات، اسی دوران ایک استقبالیہ تقریب وکٹر اسٹریٹ مسجد میں حضرت صاحب قبلہ کے زیر اہتمام ہوئی، جس میں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب اور اس احکر کو بھی مدعو کیا گیا۔ ان کے اعزاز میں استقبالیہ تھا، اس استقبالیہ میں چار سوالات پیش کیے گئے اور ان چار سوالات کے جوابات اختصار کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ یعنی سید حسین الدین شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمائے، مجھے بھی حکم دیا گیا تو میں نے بھی چاروں سوالات کے جوابات دیے۔ وہ چار سوال یہ تھے کہ بعد از انبیاء امتوں میں سب سے افضل ترین شخصیت اہل سنت و جماعت کے عقائد میں کون ہے، یہ پہلا سوال تھا، جس کا دلائل کے ساتھ فقیر نے یہ جواب دیا تھا کہ امت کا اجماع ہے اس بات میں اور قرآن و سنت کی واضح نصوص موجود ہیں کہ امتوں میں بعد از انبیاء تمام امتوں میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نعرہ تحقیر، نعرہ تحقیر،
سبحان اللہ۔ اور اس کے دلائل کا بھی جہاں تک استعداد تھی وہ بیان کیے گئے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اہل بیت اطہار، اہل بیت کا اطلاق کن شخصیات پر ہوتا ہے؟ قرآن مقدس میں چونکہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے تو اس کا اطلاق کن شخصیات، کن ہستیوں پر ہوتا ہے؟ شاہ صاحب قبلہ نے بھی اس کا جواب دیا، میں نے بھی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب عرض کیا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تین طبقات ہیں، تین گھرانے ہیں جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی روشنی میں لفظ اہل بیت کا اطلاق حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، وہ اہل بیت کا مصداق ہیں، اولین مصداق وہ ہیں، اور ثانیاً وہ لفظ اہل بیت کا مصداق ہیں اور اس فضیلت کا مصداق ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے، اپنی چادر کے نیچے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت بھی قرار دیا اور ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ جو تو نے وعدہ کیا اہل بیت کو پاک کرنے کا، انہیں پاک فرما دی۔ اور وہ شخصیات تھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت سیدہ نساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شخصیات تھیں جنہیں چادر کے نیچے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا کہ یہ میری چادر میں جو آئے ہیں، چادر تطہیر کے نیچے، یہ بھی اہل بیت اطہار ہیں۔ ثالثاً وہ لوگ اہل بیت ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن پر صدقہ حرام فرمایا، جن پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ حرام فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، صدقہ جو واجبی صدقات ہیں یہ میل کچیل ہے مال کی، اور ہم آل محمد پر اسے حرام کرتے ہیں، وہ صدقہ واجبی نہیں کہا سکتے۔ تو عرض کیا گیا کون لوگ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، کون کون سے گھر ایسے ہوں گے کن لوگوں پر صدقہ حرام ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن گھروں پر صدقہ حرام کیا ان میں حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت جعفر ابن ابی طالب جنہیں جعفر طیار کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت علی ابن ابی طالب کا خاندان، یہ گھرانے ہیں جن پر رسول اللہ نے صدقہ حرام فرما دیا. تو جن پر صدقہ حرام ہوا ہے وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں. یہ تحقیق ہے علماء اہل سنت کی. یہ جواب میں نے قدر تفصیل کے ساتھ وہاں پہ دلائل اس کے جو تھے وہ بھی ذکر کیے، یہاں تو صرف حکم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ. یہ مسئلہ بیان ہوا. پھر ایک مسئلہ یہ دریافت کیا گیا کہ حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی حضرت سیدہ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک حضرت امیر المومنین مراد رسول عزت اسلام شوکت اسلام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واردہ و انہ کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا، تو میں نے اہل سنت کی کتب کی روشنی میں بلکہ اس سے بڑھ کر شیعہ حضرات جو کہ بالکل حضرت عمر فاروق کی ہر فضیلت کے منکر اور دشمن ہے، ان کی کتابوں کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ حضرت عمر ابن خطاب کے نکاح میں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی رضا و رغبت سے اپنی بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں دی ہے. بلکہ اس پر ایک دلیل میں نے اصول کافی سے آپ حضرات علماء اکرام کو میں اس سلسلے میں نہیں عرض کر سکتا، مخاطب نہیں کر سکتا، میرے اساتذہ کے برابر ہیں آپ لوگ عمر میں بھی علم میں بھی، لیکن میں چونکہ بات جو ہوئی دہرا رہا ہوں. گرامی قدر حاضرین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے مسئلے میں شیعہ مجتہدین نے توسق کیا ہے، یعنی اجتہاد کیا ہے جن روایات سے. اور آپ جانتے ہیں جب کوئی مجتہد کسی روایت سے اجتہاد کرتا ہے، مسئلہ اخذ کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، تو اس کا کسی مسئلے کو اخذ کرنا کسی روایت سے خود اس کی حجیت کی دلیل بن جاتا ہے. تو شیعہ مجتہد سے کسی نے پوچھا محمد بن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی سے کہ آپ بتائیے کہ شیعہ مسلک میں فقہ جعفریہ کے اندر اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو عدت کے دنوں میں اس کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر میں جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. محمد بن یعقوب کلینی اس کے جواب میں کہتا ہے، اصول کافی میں یہ عبارت موجود ہے، کلینی کہتا ہے کہ جا سکتی ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب عمر بن خطاب کا وصال ہوا تو علی المرتضیٰ اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے گئے تھے. یعنی اس سے تبسط کیا باقاعدہ طور پر فقہ کی بنیاد رکھی اس روایت کی بنیاد پر کہ بیٹی جو ہے اس کو حضرت عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے. یہ جواب دے رہا ہے علامہ کلینی. مطلب یہ نکلا کہ یہ روایت اس کے نزدیک اتنی معتبر ہے اور وہ اعتمد ہے کہ اس سے وہ مسئلے کا استنباط کر رہا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس مسئلے پر جو منکر ہے، معاند ہے، دشمن ہے اور سب و شتم کرتا ہے، جس مسئلے کا اسے انکار نہیں ہے، پہلے سننے سے کیا توقع ہے کہ وہ اس بات کا انکار کریں. نہیں، جو دشمن جس بات کا انکار نہیں کرتا، حق تو یہ ہے کہ یہ خیراتی وکیل کیا ان سے بھی تیز نکل گئے، محمود بھائی سست اور دبا چست ہو گیا، تو جسے انکار کرنا تھا وہ مان رہا ہے. اور علماء رسول اللہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، حافظ سیرت ابن شام اس میں موجود ہے اور سیرت حلبیہ میں موجود ہے اور سادات کرام کی جتنی تواریخ ہیں مدینہ شریف کی ان میں یہ سب باتیں موجود ہیں. تو صحابہ کرام کی سیرت میں یہ باتیں موجود ہیں. الصحابہ بڑی معتبر کتاب ہے، اس الغابہ یہ کتابوں کے ساتھ آپ دیکھیے سب کتابوں میں یہ واقعہ سنیوں نے لکھا اور حتیٰ کہ شیعہ بھی تسلیم کرتے. اب کوئی بالکل پیدل اور عقل سے کیا گزرا بندہ ہو جو اس واقعہ کا انکار کرے. یہ جواب ہم نے عرض کیا. چوتھی بات یہ تھی کہ سیدہ جو فاطمیہ ہو، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے کوئی عورت بیوی، اس کا نکاح کسی ہاشمی سے یا کرشی سے یا غیر سے جو اس کا اطلاع کیا اس سے ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو ہم نے میں نے وہاں سید صاحب قبلہ نے اس مسئلہ کو بیان نہیں فرمایا تھا، سید سندھ انشاء صاحب نے فرمایا کہ یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، میں اس کے بارے میں بھی نہیں کہتا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں چونکہ کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مولانا شاہ مدرگاہ خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات ایسی ہیں
کہ ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کے ساتھ ان کو بیان کر سکتے ہیں. ہمیں کسی لمبے چوڑے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے فضل و کرم سے علم میں تحقیق میں ہمارے پاس سند ہے, اور آپ نے واضح طور پر لکھ دیا کہ سیدہ فاطمیہ کا نکاح جو غیر سید ہے وہ اس کے ساتھ اولیاء کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیوں کہ کف کی وجہ سے اعلیٰ حضرت غیر کف میں سیدہ کے نکاح کے جواز کے قائل نہیں ہیں. ہاں اگر اولیاء اس پر متفق ہیں, اولیاء اس پر متفق ہیں اور کسی طرح بھی کسی سبب کے ساتھ آر نہیں سمجھا جاتا تو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے. اور مثال کے طور پر اعلیٰ نے یہ بھی لکھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ فاطمیہ کے ساتھ ہی نکاح, فاطمی کے ساتھ فاطمیہ کا نکاح ہوگا, تو پھر آپ غور کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا, آپ کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کا نکاح حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر سے ہوا, جن سے ان کی اولاد اونو محمد ہوئے. تو عبداللہ بن جعفر جو ہے وہ فاطمی تو نہیں ہے. حضرت زینب بنت علی بنت فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا. جعفر طیار حضرت علی کے سگے بھائی ہیں. حضرت جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے سگے بھائی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر. تو معلوم یہ ہوا کہ ہاشمی اور کرشی یہ کف ہیں, اس لیے فاطمیہ کی کف ہیں یہ, اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ نے بڑی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کیا اور چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے کیا. حضرت عمر بن خطاب ہاشمی نہیں ہیں, وہ کرشی ہیں, ان سے نکاح فرمائے. تو ہمیں کسی اور سے تشریح پوچھنے کی ضرورت ہے. مولا کائنات باب مدینۃ العلم, جن سے بڑا نہ کوئی قاضی ہے, نہ جن سے بڑا کوئی مفتی ہے, نہ جن سے بڑا کوئی سید ہے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب خود اپنی بیٹیاں ہاں کرشی کو بھی اور ہاشمی کو بھی نکاح فرما رہے ہیں, نکاح ان کا دے رہے ہیں, تو باغ والوں کو سبق بتا دیا کہ تم تو صرف منسوب ہو, تم تو صرف منسوب ہو, تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کسی چیز کا. جو حقیقی خون ہے اور دودھ ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا, جب ان کا نکاح کرشیوں میں ہاشمیوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا, تو اب بحث کرنا فضول ہے. ورنہ تو دلیل عام لوگ پکڑتے ہی رہتے ہیں اور جھگڑا تو چھوڑتے نہیں ہیں. ایک سیدھی سی بات ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. گرامی قدر حاضرین, یہ میں نے جواب عرض کیے تھے. اب میں یہ کیوں تفصیل بتا رہا ہوں, اس لیے کہ یہ مناظرے کی بنیاد یہی کیسٹ بنی, یہ استقبالیہ جس میں یہ چار مسئلے بیان ہوئے نا, یہ سارے مناظرے کی بنیاد بنا. یہاں سے وہ کیسٹ نکلی اور وہ کیسٹ جو ہے پورے برطانیہ میں خاص طور پر جن لوگوں کو ان مسائل میں تکلیف تھی ان کے پاس پہنچی. اس کیسٹ کا رد ایک لندن کے اندر ایک ختم شریف میں بھی کیا گیا, یہ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا. اور اسی کیسٹ کا رد بلیک برن کے اندر مسجد کے اندر ان لوگوں نے بھی کیا جنہوں نے یہ مناظرے میں جو ہمارے ساتھ فریق تھے, انہوں نے رد کیا. اور اس رد کے اندر عرفان شاہ میرا نام ہے, میرا نام لے کر میری والدہ محترمہ کا نام لے کر کھلے بندوں بکواس کیے گئے, گالیاں دی گئی. حضرت پیر صاحب قبلہ کو, جن کا اس مسئلے میں ماں سوائے خلوص اور محبت کے کوئی یہ دخل نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی بات کروائی ہو, کسی سے سوال پیدا نہیں ہوتا, جو مسئلہ پہلے سنت تھا وہ انہوں نے بیان کروائی. کسی شخصیت کو اشارہ تن یا کرایہ تن کوئی بات نہیں کہی. حضرت صاحب قبلہ کا نام لے کر کھلے بندوں اتنی گالیاں دی گئیں اور تہذیب سے گھری ہوئی باتیں کی گئیں. تو ہم نے اس کے جواب میں بھی کوئی نہ ہم نے کوئی جواب دیا اور نہ ہم اس پر کوئی سیکھ پا ہوئے کہ کیا ہوا کیوں. اس لیے کہ ہمیں یہ توقع ہے, دیکھیے, کہ جو شخص حق کا علم لے کر اٹھتا ہے ہر شخص اس کی تعریف نہیں کیا کرتا. ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے اس دور کا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہر آدمی ہمارا احترام کرے. لوگ آج کل تو ایسے یعنی شعر پڑھتے ہیں ایسے کہ ایسے جیو کہ ہر شخص سے احترام کرے. ہر شخص تو نبیوں کا احترام نہیں کرتا, کر سکتا ہے؟ انبیاء کا احترام کرتا ہے ہر شخص؟ بھائی حضرات گرامی, جس کو انبیاء نے برا کہا وہ کیسے ان کا احترام کرے گا؟ جی یہ روش کوئی اسلامی روش ہے کہ ہر شخص سے احترام کرے؟ یہ شیطانی روش ہے, اس لیے کہ جس کے خلاف بولا جائے گا وہ تو یقیناً جواب دے گا, اور جس کے کوئی مظلومہ اپنے گمان اس کے جو خیالات ہوں گے اس پہ دد پڑے گی تو یقیناً وہ بلبلا اٹھے گا اور وہ اعتراض کرے گا. اب یہ روش ہے لوگوں مجلوں میں آئی جی ایسی بات کرو کہ ہر آدمی جو ہے وہ الحق مرن حق تو بڑا کڑوا ہوتا ہے اور جسے اس کی کڑواہٹ پہنچتی ہے وہ بلبلاتا ہے. اب یہ کس طرح ہم کہ کوشش کرے گی ایسی بات کہہ جائے ہر ایک قبول ہو جائے. اب کوئی بدماش ہے وہ بھی ہم پہ راضی ہو اور کوئی نیک ہے تو وہ بھی ہم پہ راضی ہو. یہ تو وہ کام کر سکتا ہے جو سب سے بڑا بدماش ہو. جی سب سے بڑا بدماش آدمی ہوگا جس پہ سب خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ ہر جگہ پہ نیا روپ بنا لے گا. بدماشوں میں بدماش ہوگا نیکوں میں نیک ہوگا تو سب کہیں گے جی یہ آدمی تو بڑے کام کا ہے. لیکن جس کا ایک اپنا نیکی کا موقف ہے اگر نیک راضی ہوں گے تو بد ناخوش ہوں گے اور اگر بد راضی ہوں گے تو نیک ناراض ہوں گے. جس کی ایک زندگی ہے ڈبل لائف نہیں ہے جو کراس نہیں کرتا اس پر ایک طبقہ یقیناً ناراض ہوگا. اگر حق والے راضی ہیں تو باطل ناخوش ہوگا اور اگر باطل خوش ہے تو حق والے ناراض ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ حق کا تو ایک ہی صرف پہلو ہوتا ہے جو کچھ اندر جاتا ہے وہی باہر ہوتی. حضرت اس پروگرام میں استقبالیہ میں بہت زیادہ ہمیں گالیاں دی گئی لیکن ہم نے واللہ العظیم جو ہمارے احوال سے واقف ہیں جو قریب بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا بالکل. لیکن ہمارے پاس دو شخصیات ایک یہاں تشریف فرمایا علامہ صاحب زیادہ دلشاد حسین قادری صاحب اور دوسرے اس وقت میرے خیال نہیں ہے سید منور حسین شاہ صاحب بلیک برن میں خطیب ہیں مولانا سید منور حسین شاہ صاحب بخاری. ان دو شخصیات نے مجھے شاہ صاحب نے پہلے ٹیلی فون کیا مجھے کیا کہا کہ انہوں نے ایسی باتیں کی. میں نے کہا شاہ صاحب ہم پانی کا بلبلا نہیں ہیں ہم اہل سنت کے وکیل ہیں اہل سنت کے خادم ہیں. کوئی شخص ہمیں ذاتی طور پر بکواس کرے تو دور کی بات ہے ہم تو گولی کھانے کے لیے بھی تیار. گالی دیتا ہے مارا تو نہیں اس نے. جب حق بیان کرتے ہوئے سید الشہداء امام علی مقام جان دے سکتے ہیں جب رسول اللہ کی باتیں گرامی جن کی جان ساری کائنات کی جان ہے جب وہ اس دین کے لیے پتھر کھا سکتے ہیں تو ہم چند گالیاں برداشت نہیں کر سکتے. گالیاں نیم پتھر مارے ہمیں جو مرضی کرے لیکن جو بات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے سمجھے اپنے اساتذہ سے اور اپنے بزرگوں کی جو روش ہم نے دین کے بارے میں دیکھی ہے اس کے مطابق ہم نے حق مسلک بیان کر دیا ہے. اب کوئی چاہے گالیاں دے چاہے کوئی روڑے مارے چاہے کوئی جو کچھ بھی کہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات وہاں ہوئی لیکن انہوں نے کہا جناب ہمیں غصہ ہے. یہ میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں غصہ ہے یہ جاتی ہوئی ہے. انہوں نے کہا آپ کا غصہ جس طرح ٹھنڈا ہو سکتا ہے آپ اس طرح کر لیں. انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اگر یہ ضرورت کی ہے تو وہ مناظرہ کریں. انہوں نے کہا آپ اس بارے میں آزاد ہیں ہم مناظرہ بھی کریں گے تو اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی شخصیت اس میں بنے. واللہ العظیم خدا مرتے ہوئے اسے ایمان ہی نہ نصیب کرے وہ کافر کی بہت بڑے کہ جس کو اس سارے پروگرام میں اپنی ذات عزیز ہو یا جس کو اپنے اس سارے پروگرام میں کوئی اپنا ذاتی منافع عزیز ہو. دنیا کا پیسے کا عزت بھی نہیں چاہیے تھی ہمیں اس واسطے کہ ہم اپنی عزت کے لیے کام کریں. نہ واللہ العظیم میں مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر پر مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت رسول اللہ کے صحابہ کی عزت اور رسول اللہ کے اہل بیت کی عزت عزیز ہے بس. اور اس کے بدلے میں گرامی قدر حاضرین میں نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں گے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آخر تک میں ان سے مزاح بھی کرتا رہا. میں نے کہا مناظرے جو ہوتے ہیں وہ بڑی قیمت دے کر رہتے ہیں آپ لوگ ذمہ دار بنیں گے ہمیں مزاح. میں نے یہ بات کہتا رہا. میں نے کہا ذمہ دار بنو نا ٹھیک ہے پھر ہمیں فارغ بھی کرنا. لیکن مولانا تشریف فرمائے شاہ صاحب بیٹھے ہیں پیر صاحب تشریف فرمائے تقریروں کے لوگ بل لیتے ہیں پہ لیتے ہیں گھر بڑے بڑے جو دین کے ٹھیکے دار ہیں لیکن ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا ہم جو گاڑیاں لے کر گئے ہیں پیٹرول بھی اپنے ڈلوائے ہم اس میں کیوں اس لیے تو واللہ ہمیں پی کوئی چیز بھوکے ہم پہلے بھی نہیں ہیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں. کیوں جب ہمارے دشمن اپنے دین کے لیے اپنے مسلک کے لیے جا جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں تو ہم اپنے مسلک کے لیے تو نہیں جا سکتے. میرا آپ کے نام بھی یہ پیغام ہے اور اس وقت میں یہ بات عرض کرتا ہوں بھوکے ہم نہیں ہیں. رسول اللہ کا صدقہ بن مانگے بہت کچھ ملا ہے سب کچھ ہے ہمارے پاس. تو جب کوئی امتحان کی گھڑی ہو تو دنیا کا کوئی مقصد ہمارے پیش نظر نہیں ہے کہ یہ فائدہ حاصل ہوگا اس کے لیے ہم کام کریں گے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے شاید ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے. گرامی قدر حاضرین یہ وضاحت بھی ضروری تھی کیونکہ کسی میرے دوست نے ٹیلی فون پر کسی بچے کو کہا کہ لوگوں کی گیم ہوتے ہیں, مولویوں کے گیم ہوتے ہیں. جب دعوت دی گئی اس استقبالیہ کے لیے تو ایک آدمی نے یہ لفظ بولا گیم ہوتی ہے. واللہ العظیم جس کام کو گیم سمجھ کے کر رہا ہو, میں دوسروں کو میں نہیں جانتا, جس طرح قبلہ ان کا میں 3 مہینے میں ان کے ساتھ رہا ہوں, ان کا رویہ بھی میں نے دیکھا, ان کے طرف سے بھی میں ایک اپنے یعنی ایمان پر جو شہادت ہے میں دے سکتا ہوں, اور اپنی ذات کے لیے بھی جو اس کام کو گیم سمجھ کے کرے میں اسے کافر سمجھتا ہوں. یہ گیم نہیں ہے. گیم کا کیا مطلب؟ دین کو جس نے کھیل سمجھا دے تو کافر ہوتا ہو. دین کھیل ہے, یہ دین والے لاد ہے, یہ سب سے مقدس چیز ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائی ہے. دین ہی تو ہے ہمارے پاس, یہ قرآن ہی ہے ہمارے پاس. اس کے ساتھ گیم کریں گے تو جیئیں گے کیسے؟ جی مریں گے کیسے؟ چلو جی تو لیں گے, مریں گے کیسے؟ جی کس طرح پیش ہوں گے اللہ رسول کی بارگاہ میں؟ گرامی قدر حاضرین یہ دونوں بزرگ, یہ ایک ہستی یاد تشریف فرما ہے, دوسرے ساتھی شاید کسی وجہ سے نہ پہنچے ہو لیکن ماشاء اللہ وہ بھی بڑے سرگرم کارکن ہیں. مناظرے کے سلسلہ میں مناظرے کے دن 12 بجے تک ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. ایک اطلاع یہ دیتے تھے, نہ موضوع طے تھا نہ جگہ طے تھی. مناظرے والے دن جگہ کیا بلکہ شہر ہی بدل دیا گیا, ہمیں بلین پر ہم بتاتے رہے, اور جب مناظرہ شروع ہوا تو مانچسٹر میں ہوا. یہ سب ان حضرات کی شرابی ہے, نہ کوئی ہماری ان سے بات ہوئی ہے, نہ کچھ, نہ موضوع تک طے تھا. ہم جب وہاں پہنچے ہیں تو جناب والا جو کچھ ہماری تیاری مسلک اہل سنت کے بارے میں پہلے ہے اس کے مطابق ہم نے حضرت صاحب قبلہ کے فتح خانے سے کتابیں جا کر دیکھی. 4 بجے, 4 بجے حضرت سے ہم نے عرض کیا اور مجھے خدا کی قسم بڑی حیرت اور مسرت ہوئی. آپ نے پیروں کے بارے میں مولانا فرما رہے تھے, مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں نے حضرت سے جا کر کہا کہ ہمیں کتابیں چاہیے, یہ بات طے ہو گئی ہے تو آپ کتابیں, تو حضرت صاحب قبلہ نے کتابوں کو ڈھیر لگا دی. اتنا بڑا عظیم کتب خانہ, میں حیران ہوں اس بات پر. ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے کتب خانے ہیں لیکن پیر صاحب کا کتب خانہ جو ہے پاکستان کے کتب خانوں میں بھی ایک امتیازی کتب خانے کی حیثیت رکھتا ہے. اور انہوں نے واقعی یہ جو پیسہ ہے اس کو دین کے لیے لگایا ہے. یعنی اتنی کتابیں خریدنے کا اور مقصد کیا ہے کہ جب علماء جو باقاعدہ ایک دین کے کام میں ایسا خطابت نہیں فرماتے یا اس طرح کا کام نہیں ہے تو روحانی پیشوا ہیں, لیکن جو خطابت کر رہے ہیں مفتی حضرات ہیں, یہ علماء ہیں, مدارس ہیں, ان سے بھی زیادہ جب یہ اپنے پیسے کتابوں پر لگائیں تو پھر یہ ان کی فضیلت ہے جس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. تو کتابیں فراہم کی ہم نے, جو ہو سکتا تھا تیاری کر کے ہم لوگ وہاں پہنچے. مانچسٹر یہ علماء کرام موجود تھے, حضرت صاحب دادا مولانا علامہ حبیب الرحمان صاحب ڈانگری شریف والے وہ بھی موجود تھے, اور ہم لوگ وہاں پہ موجود ہوئے. 12 بجے تک ان کا انتظار کیا وکٹوریا مسجد مانچسٹر میں, لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. اس سے آگے چودھری طالب حسین صاحب, علامہ نعمت علی صاحب, سید منور حسین شاہ صاحب اہل سنت کی طرف سے ان کے گھر میں گئے, وہاں جا کے بات کی کہ آپ مسجد میں آ جائیں بات کریں, جو جگہ طے ہے ان کا ہم نہیں آئیں گے. ہم وہاں نہیں آ سکتے, اگر بات آپ نے کرنی ہمارے گھر میں آ گئی. تو بالآخر ان حضرات نے رات کو 12:30 بجے طے کیا کہ گھر میں جا کے بھی بات ضرور کرنی چاہیے. ہم 12:30 بجے علماء اہل سنت کی قیادت میں, یہ فقیر بھی وہاں پہنچا, اور پھر جو بات ہوئی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا, اس لیے وہ کیسٹو میں موجود ہے اور اس کو دہرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں جو گندی باتیں تھیں وہ کی, کیسٹو میں موجود ہیں. آپ خود سن لیں گے کہ کتنی غلط زبان حضور کے صحابہ کے بارے میں انہوں نے استعمال کی, لیکن بالآخر وہ کس نتیجے پر پہنچے کہ سید عرفان شاہ جو مسلک اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے اس میں وہ حق و مصیب ہے, اس لیے میں ان کے مسلک کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہ پوری ان کی تحریر ہے, یہ دستخطوں کے ساتھ موجود ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے بولا ہے, جو لفظوں نے بولے. گرامی قدر حاضرین اس کے بعد ایک بات میں اور کرتا ہوں, یہاں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد صاحب شالوی نے ابھی بات کی ہے, تو میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے رجوع کر لیا اور ان کے مسئلے کو ہم قبول کرتے ہیں اور اس کو حق و مصیب سمجھتے ہیں. اس کے بعد میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کے خلاف اب وہ کوئی کام نہ کریں تو ان کو نشانہ بنا کے بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ جب وہ کوئی آدمی رجوع کرتا ہے تو رجوع کرنے کے بعد اسے ہم برا بلا نہیں کہیں گے جب تک کہ کوئی ایسی بات آپ کو بیان نہ کرے جو اس کی سابقہ روج پر تھی. یعنی جو کچھ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں میرے ذہن میں بات آتی ہے میں وہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس شخص کو نشانہ بنا کے جس نے کہ توبہ کی اور رجوع کیا ہم اس کو نشانہ بنا کے اب کوئی بھی بات نہیں کریں گے. خدا اسے توفیق دے کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے اس پہ وہ قائم رہے. اگر ایسا ہی رہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہیں گے. اور اگر اس کے خلاف اس کا کوئی یقینی بات سامنے آ جائے کہ وہ تو پہلی باتیں دوہرا رہا ہے تو خدا ایسا نہ کرے. لیکن اگر ایسا ہو تو پھر آپ اس کے بارے میں جو کچھ کے سچ میں ہم نے مسئلہ کے علیہ وسلم بیان کیا ہے ہم اس کے پابند. علامہ ابو نعمت علی صاحب نے ابھی جو باتیں کی مشائخ کے بارے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. لیکن ایک بات وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ معزز حضرات ہم بندے پہلے دیکھتے ہیں. مثلا میں ہوں ابھی میں نے مناظرہ کیا آپ حضرات نے بڑی تحسین فرمائی علماء نے بھی تصدیق کی ہے. جو عوام میں سے لوگ ہیں نا ایسی باتیں سننے کے بعد ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص بڑا محترم ہے بڑا اچھا ہے بڑا عالم ہے سید بھی ہے اس کی ہم اس کو مانتے ہیں. جو لوگ کسی کی بیعت نہیں ہوتے وہ بیعت ہو جاتے ہیں مرید بن جاتے ہیں. اچھا تو کل کو خدا نخواستہ میں محمد عرفان مشہدی میں مسلک اہل سنت کے خلاف خدا نخواستہ خدا مجھے موت دے دے تو یہ بات موقع نہ آئے لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں مسلک اہل سنت کے خلاف بات کرتا ہوں جی تو وہ مرید بیچارہ تو فندے میں آ گیا. اب وہ کہے گا جی ہمارے شاہ جی جو ہیں وہ دین سے اوپر ہو گئے جی یہ جو کچھ کہیں گے. حضرات گرامی آپ بات ہو جائیے اور آنکھیں بند کر کے مشائخ کی پیروی کیجیے ضرور لیکن اس سے پہلے اہل سنت حضرات کا مسلک سمجھیے اور ہر شیخ کو ہر عالم کو مسلک کی کسوٹی پر پرکھے. یہ نہیں کہ مسلک کو آپ شیخ کی کسوٹی پر پرکھتے تو آپ کہیں گے ہمارے پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ دین ہے. یہ نہیں دین وہ ہے جو خدا رسول نے کہہ دیا ہے اور اب جو بھی پیر اور عالم اس دین کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے اس کو مانتے جاؤ اور جو دین سے دور ہوتا جاتا ہے اس کو پھینکتے جاؤ. اپنے لفظ کے لیے تو ماننا نہیں مطلب یہ اس بات پر آپ غور فرمائیں. میں خدا میں اپنے لیے بھی یہ کہتا ہوں مجھے یہ عزیز ہے خدا رسول جانتا ہے اس عزیز نے مجھے خود کہا جسے ہم نے یہ عوام کی جماعت کے صدر مقرر کی یہ بیٹھے مجھے کہنے لگے آپ ہمیں بیعت کر لے بیعت کر لے. میں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. یہ مریضوں کی ضرورت ہوتی ہے نا لوگوں کو ہوتی ہے نا اور سیدوں کو تو خصوصی مرے ہوئے مریض چاہیے ان کو جی. یہ بچے مسجد میں خدا کی قسم انہوں نے مجھے کہا مریض کہہ لے. میں نے کہا میں نہیں کروں گا. کیوں؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کسی کے ساتھ سفر نہ کر لو جب تک کسی کے خلوت نہ دیکھ لو اس وقت تک اس کی بیعت نہ کرو. یہ جو ایک بیعت آپ مار دیتے ہیں جو بھی آیا جا بیعت پہلے اس کے ساتھ سفر کرو پہلے اس کی خلوت دیکھو اس کی جلوت دیکھو اس کا کردار دیکھو یہ دیکھو تو خود وہ مطابقت سنت کرتا ہے. وہ اتنی کار چیڑی ہے بیعت نہیں بیعت چڑھی ہے پہلے بیعت کر لو پھر بیعت توڑو پھر بیعت کی مصیبت بن گئی. خبردار بیعت ہر کوئی نیا جبہ پہن کے آ جائے مت کرو بیعت اس کے ساتھ رہو. نماز دیکھو طریقے دیکھو اس کا کردار دیکھو اس کا ظاہر و باطن دیکھو کیا فرق پڑتا ہے. ساری زندگی جس کے لیے بک جانا ہے مال اس کو دینا ہے جی. ماں بہن بیٹیوں تک کے لوگ پردے نہیں کراتے تینوں سے کل کو وہ بند کردار نکلا تو کتنی فیس پر چلے گی آپ کو. سکھ ہونے کو دل کرے گا آپ کا ہندو ہونے کو دل کرے گا آپ کا تو چار دن پہلے کیوں نہیں اسے چیک کر لیا کہ وہ کیا چیز ہے اس کی آنکھ میں تو حیا بھی موجود ہے جی. وہ کیا اس قابل ہے کہ وہ خود انسان کہلائے. یہ جب تک نہیں دیکھا تو پہلے آپ اس کے سامنے بک کیوں جاتے ہیں. بکنے سے پہلے اسے چیک کرو اور جب اچھی طرح چیک کر لیا کہ وہ خود دیندار ہے پھر بک جاؤ اس کے سامنے جو ضرور تمہیں اللہ رسول کے دروازے تک لے جائے. اس میں بالکل جلدی نہ کیا کرو چاہے آپ مشاہد قصوروار ہیں آپ بھی قصوروار ہیں. میں کہتا ہوں بربلا آپ کے سامنے کہتا ہوں تو مشاہد قصوروار ہیں اگر وہ بد کردار ہوتے ہیں یا ان میں کوئی غلطی ہوتی ہے یا عقیدے میں ان کو خبر نہیں ہوتی تو آپ ہی تو بہت جلدی کرتے ہیں. اتنی جلدی میں آپ نے بتاؤ کہ انسان مرد ہے نا مرد ہے نا اور مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے نا عورتوں پر جی فوقیت دی ہے نا تو آپ نے خود جتنا ہے جہاں بیٹی کا کوئی رشتہ دیتا ہے کتنی چاند بچت کرتا ہے جی. تو آپ اپنا نکاح جہاں کرا رہے ہیں وہاں کیوں نہیں تحقیق کی آپ نے تو کل کو میرا روز دے گا جی. اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بارے میں بھی آپ محتاط ضرور رہیں. کل کو فتنہ پیدا ہوتا ہے, اور اس بارے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ عقیدے کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے. عمل میں کوئی کسی کے تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہوگی, وہ پیر کو جو ہوتا ہے نا وہ معصوم نہیں ہوتا. عملی طور پر کبھی اس میں کوتاہی ہو بھی سکتی, لیکن سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے اس کے لیے جانا وہ ہے عقیدے کی صحت. اگر صحیح عقیدہ ہی نہیں ہے تو وہ تو بے ایمان ہے. جو بے ایمان ہے وہ پیر کہتے ہو. حضرت کی بات تو یہ ہے کہ خود بے ایمان ہے اور لوگوں کا مرشد ہو, جو خود جو بے ایمان ہوگا وہ مرشد کیسے ہوگا. لہذا صحت عقیدہ سب سے ضروری ہے. اور جو کھڑک کے عقیدہ نہ بیان کرے, کھڑک کے میرے یہ ہاتھ باندھ کر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, عقیدے کے موقع پر جو یہ کہیں کہ ہم فقیر لوگ ہیں ہمارا عقیدہ ہی کوئی نہیں, سمجھو خنزیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فقیروں نے تو عقیدہ رکھا ہے دنیا میں. ہاں, اور فقیروں نے عقیدے نہ رکھنے ہوتے تو ہندوؤں کے ساتھ ہندو بن جاتے رہا, آ کر کفر کے جنرے توڑے اور اندر لوگوں کے ایمان داخل کیا. کیا تو نہیں کیا. اور بتاؤ نا, وہ آ کے خود ہندو ہو گئے کوئی؟ فقیر وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے ایمان کی حالت پہ بالکل ظاہر کر دے, اور پھر اس کا عمل خاص حضور علیہ السلام کی سنت پر. ایسے ہو کہ میرے اعلیٰ حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کامل تو وہ ہے کہ جو سوتا بھی ہو تو سنت رسول نہ بھولے. یعنی اتنا سنت رسول کا غلبہ ہے اس کے دل دماغ پر کہ سو بھی جائے تو حضور علیہ السلام کے طریقوں کو نہ چھوڑے. آپ کو ٹھیک ہے. میرے پیر حضرت یوم زمانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد شریف سے باہر نکلے, اور مسجد سے نکلتے ہوئے دایاں پاؤں آپ نے مسجد سے نکالا, دایاں پاؤں مسجد سے پہلے نکالا. جب مسجد سے دایاں پاؤں پہلے نکالا تو سنت کیا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں داخل کرو اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں نکالو. آپ نے دایاں پاؤں مسجد سے پہلے نکالا. ارے خواجہ عروت الوسقی محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اسی قدم پہ آپ بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ حالت استغراق میں اور چلے گئے اور بے ہوشی تاری ہو گئی. جوتیوں پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہوئے, پانی کے چھینٹے دیے, اور ہم نے تلوے ملے. جب ہوش میں آئے تو عرض کیا سرکار یہ تو کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں تھا, آپ اندر چلے جاتے مسجد میں اور پھر آپ دائیں نکال لیتے. فرمانے لگے محمد معصوم عام بندہ ہوتا تو اتنی مشکل نہیں تھی, لیکن مجھے لوگ پیر سمجھتے. اگر میں جیتے جاگتے حضور کی سنت بھول گیا ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ میں اپنے اختیار سے بھول جاؤں سنت رسول ہے, ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ ایک الگ بات ہے, ماننے والوں کے لیے ہے. وہ اگلی بات کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کشف صریح میں آپ کو فرمایا کہ اے شیخ احمد, تو میری سنت کے ترک پر اتنا تجھے افسوس ہوا, اتنا ملال ہوا, جا اتباع سنت کے اس سجدے کے بعد میں نے تجھے بھی بخش دیا کہ تیری شفاعت کا ضامن ہوا, تیری شفاعت کا, اور جو تیری طرف منسوب ہوگا تو میں اس کی بھی شفاعت کا ضامن بن جاؤں. یہ آپ کے مقامات میں بات ہے, لیکن یہ بات ضرور آپ دیکھیے کہ اتباع سنت حضرت شیخ نے کتنا زبردست اس کا اہتمام فرمایا, اور ایک سنت کے ترک پر کتنا افسوس کیا. اور ایسا شخص تو جس کے فرائض بھی ترک ہوتے ہیں, فرائض بھی ترک ہوتے ہیں, اور ہم اس کو اپنا شیخ پیشوا مان لیں, اور فرائض کے سلسلہ میں جب تک آپ کسی کو نہیں دیکھتے اس وقت تک ہرگز شیخ نہ مانیں. گرامی قدر حاضرین, یہ ایک ضمنی بات تھی. تو ان حضرات کے طے کرنے پر مناظرہ ہوا, الحمدللہ اس میں فتح ہوئی, اس شخص نے رجوع کیا, اور رجوع کے بعد اب ذاتی طور پر میں اس پر نہ کوئی اطاعت کر سکتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں, نہ اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دے اور اس میں پکا رکھے. اچھا, اب یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہ طے شدہ ہیں, وہ طے شدہ ہیں. عقیدوں میں کوئی عقیدہ ایسا نہیں رہ گیا کہ جس پہ علماء وقت کو تبا آزمائی کی ضرورت ہو. یہ قابل غور بات ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. مطلب ہمارے عقائد اہل سنت و جماعت کے ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے کچھ کمی رہ گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ تھوڑے اس میں تبا آزمائی کریں. ہمارے عقائد الحمدللہ طے شدہ ہیں, اہل سنت کے عقائد طے شدہ ہیں. اور ایک تسلی آپ کو دلا دوں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں یہود و نصارہ میں 72 جماعتیں ہوئی ہیں, 72, اور 77 کو امتی الا 73 میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. لیکن یہ تم عقیدہ رکھنا کلو ہم سے نار سارے جہنمی ہوں گے اللہ واحدہ صرف ایک جماعت جنتی ہوگی. پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. اگر کیا آپ استقبالیوں میں آئے ہیں لیکن سبحان اللہ میں کیا آ گیا
تیر و ملت کی ضیاء حضرت قبلہ معروف حسین صاحب.
حضرات گرامی وہ ساری جماعتیں کلو ہم سنار سارے فرقے یہ آپ کے آقا کا میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے ڈھیلے نہ بولیے وہ سارے. اچھا اس طرح تو کوئی جنتی بھی نہیں ہوتے ویسے آپ جنم گئے سنا لو یہ خواص ہے نا آپ کہ بیماری ہے کہ بات بولتے رہی خواص بولے تو عوام بول لینا. حضرات گرامی وہ سارے فرقے جنمی ہیں جو تہتر ہوں گے نا اللہ واحدہ صرف ایک جنمی. اب آپ کی مرضی جی آپ کی مرضی. بعض لوگوں کو بڑی ہر وقت اس بات کی الجھن رہتی ہے جی سارے ٹھیک ہیں سارے ٹھیک ہیں. میں نے کہا سارے تو ٹھیک نہیں ہیں, یہ حضور کا فرمان ہے سیاست میں حدیث یہ موجود ہے اور اس کا جو یہ حدیث پاک ہے نا اس سے بھی تمسک کیا ہے مجتہدین نے. لہٰذا اس تلقی بالقبول کے بعد اور اجتہاد استنباط کے بعد اس حدیث پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی. تمام محدثین کرام نے اور متکلمین نے کیا ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اس حدیث پر بات کی. گرامی کے حاضرین میں ایک بات کہتا ہوں, اب آپ کی مرضی. آپ امائی جی نے اہل سنت تشریف فرما ہے, میں اتنی گستاخی ضرور کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی شیعہ کے بارے میں نرم سوال پیدا ہو اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو تو شاید وہ جنتی ہوں گے تو پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ جنمی ہیں, کیونکہ جنتی تو صرف ایک ہی ہے. اگر وہ جنتی ہے تو آپ جنمی ہیں. حدیث پاک سیدھی سی بات ہے, جنتی ایک ہی ہے, جس نے دوسرے کو جنتی مانا وہ بھی جنمی ہے, کیونکہ حضور نے بولا کلو ہم فی النار. آپ کے دل میں بھابھیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو تو شاید ٹھیک ہے تو پھر آپ جنمی ہیں, کیونکہ جنتی تو ایک ہے نا. تو آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ جنتی ہوں, ٹھیک ہے جی آپ جنمی ہو گئے وہ جنتی ہو جو تو بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. جنتی تو ایک ہے حضور کا فرمان, دوسرا جنتی نہیں ہو سکتا. کلوم سے نار بس کی ہوں گے ایک جماعت جنتی ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا من ہم, وہ اہل سنت کون؟ حضور نے خود کی فرمایا حدیث میں دیا ہے, حدیث میں آیا وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا مانا علیہ واصحابی. کون ہے یہ حدیث بات؟ ابو داؤد شریف میں مسلسل حدیث دیکھ کر رہا ہوں. کون ہے یار سیا مانا علیہ واصحابی؟ فرمایا جنتی جماعت وہ ہے جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر. اچھا اب کسی کا طریقہ کیا پکڑنا جب طریقے والے کو پہلے کافر سمجھا جائے؟ نہیں سمجھ آئی. وہ شادی کوئی گندا کہے شادی کو جنمی کہے وہ طریقہ کیا پکڑے گا؟ خاک پکڑے گا وہ طریقہ. صحابہ کا ایمان وہ ہے کہ جس پر جرا ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جسے ماڈل بنایا جائے اس سے جرا کیا ہو؟ سوچو نا. نہیں ابھی آپ سمجھے نہیں اس بات پر. آپ علماء سے نہیں کہہ رہا, آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں. بھائی جس کو بطور مثال دیا جائے اگر وہ خود ہی غلط ہو تو چیز بنے گی کیا؟ اور یہ صرف حضور نے نہیں فرمایا مان علیہ و صحابی, بلکہ قرآن نے خود کہا ہے, قرآن نے کہا ہے. یہ صرف بھائی یہ ذلیل ہو گئی خفیف کا فرق ہے, ورنہ ہمارے لیے تو دونوں قرآن. حضور نے قرآن کر کے جسے پڑھا ہم اسے قرآن کہہ رہے ہیں, ورنہ ہم دونوں قرآن ہیں وہ کیا فرق ہے اس کو؟ سرکار نے وہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا, جسے قرآن کر کے پڑھا اس میں تو جن لو. بھائی اکیلا لمانو کما آمن الناس. جب ان سے کہا جائے نا منافقوں سے اور کافروں سے کہ ایمان لاؤ, جی ایمان لاؤ, آمنو ایمان لاؤ, کیسا ایمان تو کیفیت ہے نا, تصدیق قلبی کا نام ہے, تصدیق قلبی ایک کیفیت ہے اور کیفیت کا کوئی جسم نہیں ہوتا. تو جسم جب تک جسم ڈالے نہ دیکھے ان کو ہدایت آتی نہیں. تو اب سوال پیدا ہوا کہ ایمان تو کیفیت ہے, اب ان کو کیسے بتاؤں کہ کیسا ایمان لائے, کیونکہ اس کا جسم کوئی نہیں, اس کی تو کوئی صورت نہیں ایمان کی. اب اس حکیم رب نے کیا کیا؟ اس حکیم رب نے ایمان کی صورت متعین کر دی. کیا ہے تو کیفیت، لیکن اگر مجسم ایمان دیکھنا چاہو تو میرے رسول کے صحابہ کو دیکھو. تمام آمن الناس ایمان کی مثال ہے صحابہ، تمام آمن الناس ان کی طرح ایمان لاؤ. تو انہوں نے کیا کہا، نو مینو تمام انشفا، یار وہ تو سرکار کی چوک بھی چاٹ لیتے ہیں تو شادی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تو یہ تو شفا ان کی طرح ہم کیسے ایمان لیں. اسی وجہ سے تو وہ ہاتھ آؤ، اور کوئی بات نہیں تھی، ان کا اتنا مالحانہ لگاؤ اور رسول کے ساتھ یہ تو چھوڑ رہا ہے، کوئی عقل کی بات ہے؟ بال زمین پہ گرنے نہیں دیتے، چھوٹ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ناک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، جی فصل کا خون ہو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تو شاہ مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، جی یہ تو سو رہا ہے، ان کی طرح کیسے ہی مان لے آئے. اللہ نے فرمایا اللہ ان ہم سفہا، اگر یہ صفحہ ہوتے تو میں ان کو ایمان پہ تمہارا نمونہ کیوں بناتا. پاگل وہ ہے جو ان کے بارے میں غلط رائے رکھتے کہو نا سبحان اللہ. اب کسی گستاخ صحابہ کو میں پاگل کہہ دوں اپنی تقریروں میں تو یار لوگ کہتے ہیں کہ عثمان صاحب بڑا لہجہ سخت ہے، تو یار لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ قرآن کا لہجہ بڑا سخت ہے. یعنی کافر مسلم کی بات یہ لگے جو صحابہ کے بارے میں گندی بات کرے قرآن ان کو پاگل کہتا ہے. تو میں اگر غور سے کہا تم پاگل ہی ہو پاگل ہی، تو غلط تو نہیں کہہ رہا نا، قرآن کہہ رہا ہے، غور سے کہو سبحان اللہ. اتنا ہی میرا قصور ہے کہ جن کو وہ کہے مجھ سے وہاں پہ غور سے کہتا ہوں اور پاگل ہی